مولانا اشعار پڑھیں اشعار پڑھیں گے کوئی صحیح ہے کھڑی کھڑی طبیعت نہیں پوچھ رہا گاڑی کی طبیعت ٹھیک ہے ٹھیک ہے
شیخ العرب والا جب عارف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، عنوان ہے رنگ لائیں گی کب میری آہیں.
آواز بات سنیں گھر میں، گھروں میں، باہر پڑوس میں آواز سنیں گے. اگر آواز باہر جائے تو کب کرتے
جس کو میں سیدی حسنادی مرشدی مولائی عارف باللہ حضرت صوفی ممتاز احمد صاحب مدد اللہ العالی کے حکم سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہ صلی علی جھوم جائے. سب کو سبحان اللہ. جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہ صلی علی جھوم جائے. جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے. اپنا جانا ہو گر ہم کو واپس چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا ہو کر ہم کو واپس چپ کے یہ مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب
مدینہ شریف جان. مدینہ شریف میں جس کا انتقال ہوگا وہاں تدفین ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور سب سے پہلے مدینہ والوں کو اٹھایا جائے گا. سب سے پہلی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد مدینہ والوں کو اٹھایا جائے گا، اس کے بعد مکہ والوں کو، پھر طائف والوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مدینہ آ کر مر جائیں, یعنی اپنے اپنے ملکوں میں دین کا کام کرو اور آخر عمر میں وہاں پہنچ کے فدا ہو جاؤ, مدینہ پاک کی مٹی پر فدا ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی موت نصیب فرمائے. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے ہیں, اے اللہ اپنے راستے کی شہادت اور مدینہ پاک میں موت نصیب فرما.
تیرے در پر میرا سر ہو یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائیں.
یعنی اللہ کے در پر سر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مکمل تابے دار ہو جانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جان دے دینے کا جذبہ رکھنا ہے کہ ہم جان دے دیں گے لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں. کتنا بھی نفس کا تقاضا ہو, برادری کا تقاضا ہو, برادری کا زور ہو, رشتہ داروں کا زور ہو کہ آپ ہمارے گناہ کی محفل میں شریک ہو جائیں, شرعی پردہ نہیں ہے, تصویر کشی ہے یا کوئی گناہ کا کام ہے, گانا بجانا ہے یا آتش بازی ہے, جو بھی گناہ کا کام ہو رہا ہو کھلم کھلا ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے. فتویٰ ہے یہ علامہ شامی کا, ایسی مجلس جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو وہاں جانا جائز نہیں ہے, شرکت جائز نہیں ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہمیں رشتہ دار بلاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کونے میں بیٹھ جائیے گا, آپ کی تصویر ہم نہیں کھینچیں گے, آپ الگ ہو کے کھانا کھا لیجیے گا. اور حوالے بھی دیتے ہیں بعض لوگ کہ فلاں فلاں عالم صاحب آئے تھے آپ کیوں نہیں آتے, وہ تو آ جاتے ہیں. تو بھائی وہ عالم صاحب کا جو عمل ہے وہ جانے, لیکن دین تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور سارا دین کتاب میں لکھا ہوا. کسی کا عمل حجت نہیں بن سکتا کہ فلاں مولوی صاحب یہ کام کرتے ہیں لہذا یہ کام جائز ہے. غلطی بھی ہو سکتی ہے, خطا ہو سکتی ہے, انسان ہے کوئی فرشتہ تو نہیں, لیکن اگر کوئی ایسا عمل کر رہا ہو تو اس کی نقل کرنا, کہ جو گناہ کا کام ہے اس کی نقل کرنا جائز نہیں ہو جاتا. دین کتابوں میں لکھا ہے, کوئی عالم کوئی مفتی غلط مسئلہ نہیں بتایا. عمل غلط ہو سکتا ہے, اس کا انسان ہے بشر ہے, عمل غلط ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ اس سے مسئلہ پوچھیں گے غلط مسئلہ نہیں بتائے گا. اس لیے پوچھ لیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی کونے میں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے, محفل میں شرکت ہی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کی مثال یہ فرمائی کہ اگر کسی جگہ حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش ہو رہی ہے, حکومت کے خلاف تختہ الٹنا ہے حکومت کا, بغاوت کی سازش ہو رہی ہے, تو 100 آدمی وہاں موجود ہیں باغی, حکومت کے باغی وہاں موجود اور ایک آدمی جس کا کوئی بغاوت سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے حکومت, اس کی دوستی آ رہی ہے ان لوگوں سے, وہ کہتے ہیں بھائی آؤ تم بھی آ جاؤ, یہ چلا گیا, اچانک حکومت کا چھاپا پڑ گیا, حکومت نے چھاپا مار دیا, حکومت کو اطلاع ہو گئی کہ یہاں بغاوت ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, تو وہ ایک آدمی جس کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس پر بغاوت کا جرم لگے گا یا نہیں؟ پر پہ جرم عائد ہوگی کہ وہ بھی ان میں شامل تھا. ایک مثال اور فرمائی کہ کسی جگہ پر بارش ہو رہی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ 100 آدمی یا 99 آدمی تو گیلے ہوں ایک آدمی خشک رہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا, بارش آتی ہے سب کو بھی بھگو دیتی. اور جس جگہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہو, پتھر برس رہے ہوں, تو 99 آدمی کا پوسا بن جائے پتھر کھا کے اور ایک آدمی بچ جائے, ایسا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس جگہ خدا کا عذاب نازل ہونا ہوتا ہے، پھر اس میں نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، نیک لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، عذاب ان پر بھی آ جاتا ہے دنیا بھی، لیکن آخرت میں ان کے اعمال کے حساب سے ان کا فیصلہ ہوگا. اور بنی اسرائیل کے ایک شخص کو اسی لیے عذاب دیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس قوم پر عذاب نازل کرنا ہے، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو آپ کی عبادت کرتا ہے، آپ کو مانتا ہے، شرک نہیں کرتا، نیک اعمال کرتا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص ان کی بدعمالیوں پر راضی ہے، اس کی تیوریوں پہ بل بھی نہیں آتا ہے، برا بھی نہیں مانتا ہے، اس پر بھی عذاب ہے. تو اس لیے بری صحبت سے بچنا چاہیے، گناہوں کی محفل سے بچنا چاہیے، چاہے کتنا بڑا بھی رشتہ ہو، لیکن ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہمارے اپنے خالق اور اپنے مالک سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. قیامت کے دن نہ قبر میں نہ قیامت میں محشر میں کوئی رشتہ ہمارے کام نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی آگے نہیں بڑھے گا کہ یا اللہ یہ ہمارا بھائی تھا، یا یہ ہمارا گرائی تھا، یا یہ ہمارا سردار تھا، یا یہ ہمارا شاگرد تھا، یا یہ فلاں بہت قابل آدمی تھا، تو اللہ اس کے اوپر آپ معاوضہ نہ فرمائیے، کوئی ہے تھا. وہ دن تو وہ آنے والا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و امہ و اخیہ و صاحبتہ، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اس دن تو ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، ہر رشتہ ایک دوسرے سے بھاگے گا، حتیٰ کہ ماں باپ بہن بھائی بھی کسی کام نہیں آئیں گے، ماں بھی پہچاننے سے انکار کر دے گی، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ ہمارا فیصلہ اچھا ہو جائے. تو اس لیے اس وقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ رشتہ داری اپنی جگہ، یاری دوستی اپنی جگہ، لیکن اللہ کا رشتہ سب سے بڑا ہے، اسی لیے اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھنا چاہیے، تاکہ وہ ہمت، وہ حوصلہ اور وہ محبت اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے، کہ جس کی برکت سے آدمی گناہوں سے بچ جائے، کیسے سے کیسے بڑا رشتہ آ جائے، تو اس کا احترام تو کرے، لیکن گناہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ مانے. جب گناہ کا موقع آ جائے، اللہ کی نافرمانی کا موقع آ جائے، وہاں صرف کس کی چلے گی؟ حکم الحاکمین چلے گی. ٹھیک.
تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں.
آمین آمین.
دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں، سارے عالم میں پھر پھر کے یا رب مدینے کی جانب کو جائیں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سب سے گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائیں،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، میرے عزیزو بڑا فتنہ اس زمانے کا نگاہ کی خرابی ہے، بد نگاہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تم میں حیا ہی نہ رہے تو جو چاہو کرو، یعنی جس آدمی میں شرم و حیا نہیں رہی اس میں ہر برائی کا پایا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہر برائی میں، یعنی یہ حیا ایسا وصف ہے مومن کا، ایسی شان ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ اگر یہ موجود ہے، حیا موجود ہے، تو یہ حیا در حقیقت اللہ سے شرم و حیا ہے، اللہ سے شرم و حیا. حیا کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شرم کی حقیقت کیا ہے. شرم کی حقیقت ہمارے حضرت نے فرمائی، ان مولا کا لا یراک حیث نہ آتا، فإن حقیقة الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہ آتا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نافرمانی میں نہ دیکھنا دے. یہ ہے حیا کی حقیقت، کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا ہو جائے. مخلوق سے شرم و حیا پیدا ہو جاتی ہے تو انسان وہ کام نہیں کرتا جو مخلوق سے رکاوٹ بنے، ہار بنے، یہی حیا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے تو نافرمانی چھوڑ دے گا، اللہ کی نافرمانی پیدا نہ کرے، دل میں سوچے گا کہ میں جس مالک کی روٹی کھاتا ہوں، جو مالک مجھے زندگی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، میں اس سے نمک حرامی کیسے کروں؟ تو فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہے پھر وہ جو چاہے سو کرے، ہر برائی کا پایا جانا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ بدنگاہی ایسا بجلی کا زینا ہے۔ بجلی کا زینا دیکھا آپ لوگوں نے، جو سیڑھی ہوتی ہے خود تو خود چلتی ہے، جو قدم رکھ دو نیچے جانے والی پہ تو نیچے پہنچا دے گی، آپ کو چڑھنے کی اترنے کی ضرورت نہیں ہے، قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اوپر چڑھنے والی سیڑھی پر قدم رکھ دی تو اوپر جا رہی ہے خود بخود، آپ کو قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ گئے اوپر۔ بدنگاہی ایسا یہ بجلی کا زینا ہے، الیکٹرانک ایسکیلیٹر ہے کہ اس پر جو پیر رکھ دے گا یعنی بدنگاہی کرنا شروع کر دے گا، خدا نخواستہ نعوذ باللہ تعالی من ذالک، تو وہ ذلت اور پستیوں کی گہرائی میں پہنچ جائے۔ اور اسی کا عکس کر لو کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا وہ اوپر جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا، اس نے گویا اوپر جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ دیا کہ سب سے مشکل کام اس نے کر دیا۔ یہ نفس پر سب سے مشکل اپنی نگاہ کو بچانا ہے، چاہے مرد ہو تو غیر محرم عورت سے نگاہ کی حفاظت، اور بیریش لڑکوں سے نگاہ کی حفاظت۔ وہ لڑکے جو بلکہ فقہا نے تو عمر 7 سال سے لکھی ہے، 7 سال کے بچے سے بھی احتیاط کے لیے فقہا نے کہا ہے کہ جس کے داڑھی ابھی نہیں آئی ہے 7-8 سال سے ہی عمر شروع ہو جاتی ہے، سن مشتحق۔ تو اس سے بھی نظر کی حفاظت کرنا ہماری شریعت نے سکھایا ہے۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بدفعلی کا مرض، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر۔ قرآن پاک میں پورا قصہ تفصیل سے ہے کہ عورتوں سے اپنی لذت، حلال لذت کے بجائے وہ لڑکوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کیا کرتے تھے، عورتوں میں ان کو مزہ نہیں آتا۔ اسی بدفعلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب بھیجا، اور جو ان کی معاونت کرتے تھے اس پر بھی عذاب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور ان کافروں کی اس بدفعلی میں، گناہوں کے اندر مدد دی۔ لہذا جب اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والوں کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ دو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے، خوبصورت لڑکوں کی شکل، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آ گئے، اور ان کی قوم کو پتہ چل گیا کہ ان کے یہاں کوئی دو لڑکے خوبصورت مہمان ہوئے ہیں۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو یہ ان کو چھوڑے گی، گھبرا گھبرا۔ جب وہ گھبرائے اور ڈرنے لگے تو فرشتوں نے ان کو تسلی دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور اس قوم کی آزمائش کا وقت اب پورا ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا، لہذا اب آپ اور آپ کے جو ماننے والے ہیں، ایمان والے، ان کو لے کر راتوں رات اس بستی سے نکل جائیے۔ اور ایک حکم یہ خاص دیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، سیدھے نکل جانا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور اپنے اللہ پر ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر نکل لیے راتوں رات۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ چلی، لیکن ہوا یہ کہ جب پتھروں کا عذاب برسا اس قوم پر تو چونکہ یہ کافرہ تھی، ایمان والا اپنے اللہ اور اس کے رسول کا پورا پورا حکم مانتا ہے، تابع دار ہوتا ہے، جب یہ حکم آ گیا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا, نظر جھکا کر ڈرتے ہوئے نکل لیے. چونکہ ان کی بیوی کافرہ تھی اور نافرمان تھی, اس نے مڑ کر دیکھ لیا کہ میں دیکھوں ان کا کیا حشر کیا ہو رہا ہے پیچھے میں. بس اسی وقت اس کے اوپر بھی ایک پتھر آ کر پڑا اور وہ ختم ہو گئے. اور قرآن پاک میں جو قصہ آیا ہے تفاسیر میں, اس کی یہ تفصیل بھی ہے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے 500 بازو ہیں, ان میں سے ایک بازو سے انہوں نے اس 600,000 کی بستی کو اٹھایا اپنے ایک بازو. اللہ تعالیٰ کے جو خاص فرشتے ہیں ان کے قد و قامت بہت ہی عظیم الجثہ ہے, ناقابل بیان, ناقابل تصور. تو ایک بازو سے انہوں نے اٹھایا پوری بستی کو, 600,000 کی بستی, اور آسمان تک لے گئے اور اتنے قریب لے گئے کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتے اور گدوں کی آواز بھی سنی, اتنے اونچے لے گئے. اور پھر اللہ کے حکم سے اس بستی کو الٹ دیا. جب الٹ دیا اور اتنی بلندی سے کوئی انسان نیچے آ کر گرے گا تو اس کا تو وجود بھی باقی نہ رہے گا, بھوسا بن جائے گا, پرکس نکل جائے گا. مگر فرماتے ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر بھی ٹھنڈا نہ ہوا, ہر مجرم پر اس کا نام لکھا ہوا پتھر برسائے. کتنا گندا فعل ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جو ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ مجدد ہیں فرماتے ہیں کہ امردوں کا فتنہ عورتوں کے فتنے سے بھی زیادہ اشد ہے. عورت کے فتنے سے بھی زیادہ یہ عشق مجازی ایسا خبیث فعل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور دنیا کا کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ مرض ہمارے یہاں نہیں, کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ یورپ, امریکہ, برطانیہ, ان لوگوں نے تو جانوریت کی انتہا کر دی, خباثت کی, گندگی کی, غلاظت کی انتہا کر دی کہ لڑکوں سے لڑکوں کی شادیوں کو جائز کر دی, پیخانے کے مقامات کو جو ہے انہوں نے جائز کر دیا. کوئی خطہ زمین کا ایسا نہیں ہے جو کہے کہ صاحب آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے بھائی لڑکوں سے نظر کی حفاظت. تو پوری دنیا ہے روئے زمین پر کوئی خطہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرتا ہے اس میں علامت ہے کہ وہ خود اس مرض میں مبتلا ہے, جھوٹ بولتا ہے یا خود اس مرض میں مبتلا ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستو, بزرگوں کی بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, اللہ والوں کی بات ماننے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. لہٰذا بیریش لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم ان سے کیسے بچیں. انسان ہیں, کوئی جانور تو نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ غصے کا سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ جو ہے وہ ناروا سلوک کیا جائے. نظر کی حفاظت رہے اور ان سے دوری رہے. مثلاً استاد کو پڑھانا ہے, چھوٹے لڑکے ہیں, قاعدے والے ہیں, قرآن پاک والے ہیں, اولا کے بچے ہیں, ثانیہ کے بچے ہیں, کم عمر ہوتے ہیں, داڑھی نہیں آتی. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے بنگلہ دیش کے ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت ہم پڑھاتے ہیں, ہمارے تو جماعت کے اندر امرت بہت ہے. تو ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے راستہ بتایا. شریعت آسان ہے, جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. آپ ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں, آسانی ہی آسانیاں آ جائیں گی. اور جب آپ چلنا ہی نہ چاہیں تو دشواریاں ہی دشواریاں ہیں. جس کام کا انسان ارادہ کر لیتا ہے دل سے وہ کام ہو جاتا ہے, آسان بھی ہو جاتا ہے, کام بھی ہو جاتا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم غیر حسین لڑکوں کو سامنے بٹھا لو, اور جو زیادہ کشش والے چہرے ان کو دائیں بائیں بٹھا لو. فرمایا کہ متن جلی ہوتا ہے, متن جلی ہوتا ہے اور حاشیہ کمزور ہوتا ہے. تو حسین لڑکوں کو حاشیے میں بٹھا لو اور نیچی نگاہ کر کے پڑھا دو, تو انشاءاللہ تم بچے رہو. تو غرض نگاہ کی حفاظت, سمجھو کہ ایمان کی حفاظت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد نگاہی کو آنکھوں کا زنا فرمایا. معمولی بات ہے کیا؟ آنکھوں کا زنا، فرمایا زنا العین النظر، بخاری شریف کی حدیث. اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہاں امرت لڑکوں کی عمر سے متعلق بتا رہا تھا کہ 7-8 سال سے یہ سن مجتہد شروع ہو جاتی ہے. تو کہاں نے لکھا ہے، فتویٰ بھی ہے ہمارے پاس. اور پھر 17-18-20 سال بعد کے داڑھی نہیں آتی ہے اور چہرے میں کچہری بھی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ نہ تو عمر کی قید ہے، اصل تو یہ بات ہے کہ جس چہرے میں کشش ہو اور دیکھ کر حرام لذت آنے لگے اس کو دیکھنا جائز ہے. ٹھیک ہے، داڑھی آ جاتی ہے تو عموماً اشتہا ختم ہو جاتی ہے، شہوت ختم ہو جاتی ہے، کشش ختم ہو جاتی ہے. لیکن بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں ان میں مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شہوت کا مادہ. تو بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ داڑھی والے سے بھی مبتلا ہو گیا چہرے میں کشش کی وجہ سے. تو اس کا سیدھا معیار یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدری وکرہ ان یطلع الناس، کہ گناہ کیا ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تم کو ناپسند ہو کہ اس عمل سے لوگ مطلع ہو جائے. اپنے دل سے ہم فتویٰ لے لیں کہ شکل سے ہمیں جو ہے کوئی ناجائز محبت تو نہیں پیدا ہو رہی، نفسانی محبت تو پیدا نہیں ہو رہی. اور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اس کا ایک معیار اور بھی بتایا، فرمایا کہ اللہ والی محبت اور نفسانی محبت میں کیا فرق ہے. اللہ والی محبت وہ محبت ہے کہ اپنے بھائی سے میل جول سے آپ کو آپ پاک رہیں گے، اور نفسانی محبت میں لازم ہے کہ کپڑے ناپاک ہو جائیں. بس اب جس کو اپنا بھلا منظور ہوگا وہ عمل کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرمائے. تو غرض شرعی پردہ آنکھ کی حفاظت کے لیے تو لازم ہے، اور چچی سے پردہ ہے شریعت میں، تائی سے پردہ ہے، مومانی سے پردہ ہے، اسی طرح بھاوج سے پردہ ہے، بھاوی سے سب پردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نابینا تھے، ایک دن حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو ازواج مطہرات حاضر تھے. آپ نے فوراً ان سے فرمایا ایک تجیبا پردہ کر لو، حجاب کر لو. تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ نابینا نہیں، یعنی یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے، ہم کیا ان سے پردہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا افا انتما عمیاوان، کیا تم بھی اندھی ہو، کیا تم ان کو دیکھتی نہیں ہو. الستما تو بسرانی، کیا تم بھی ان کو نہیں دیکھتی ہو. معلوم ہوا کہ جس طرح مرد کو عورت سے پردہ کرنا چاہیے اسی طرح عورت کو بھی مرد سے پردہ فرض. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم کے ساتھ وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح سے آگے بالاہتمام عورتوں کے لیے الگ سے نازل فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مؤمنات سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت. یعنی اس سے پردے کے معاملے میں ایسا ڈرو جیسے موت سے ڈرتا ہے، بہت خطرناک رشتہ ہے. اور جن لوگوں نے یہ بات نہیں مانی، بہادر بنے کہ ہم تو بڑے پاک باز ہیں، ہمارے تو سر پہ ٹوپی ہے، ہماری تو داڑھی سفید ہو گئی، ہم تو چلے لگائے ہوئے ہیں، ہم کو کیا زیر کرے گا چہرہ، وہی بیچارے گٹر میں گر گئے ہیں. شیطان کا ایک مقولہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر حضرت حسن بصری اور رابعہ بصریہ تنہائی میں ایک جگہ جمع ہو جائیں ان کو بھی بہکا دوں گا. یہ عورت کا فتنہ ایسا فتنہ، نامحرم رشتوں کا فتنہ ایسا فتنہ، اس لیے بہادر نہیں بننا چاہیے. جو پہلوان بنتا ہے پھسل جاتا ہے. بہادری نہیں دکھانی چاہیے، اپنے کو کمزور اور عاجز سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہر گناہ سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ نگاہ کی حفاظت اس زمانے میں اور زیادہ مشکل ہو گئی، اس لیے کہ بے پردگی بھی بڑھ گئی ہے ہر گھر میں، کیبل ٹی وی اکثر گھروں میں، ہر گھر میں نہیں صحیح الحمدللہ، ایسے گھر بھی ہیں جو ان لعنتوں سے پاک ہیں. پہلے غلطیاں ہو گئیں لیکن کسی اللہ والے سے جڑ گئے، معلوم ہو گیا کہ گناہ ہے، بربادی دکھائی دینے لگی، توبہ کر لی، گندگیوں کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن اکثر گھروں کے اندر جو ہے یہ لعنت موجود ہے، اور اسی کا یہ اسی کے نوزت ہے کہ ہماری مائیں بیٹیاں برقع اتار کے پھینک رہی ہیں، شرم و حیا کے لبادے انہوں نے اتار دیے، اور گندے مناظر دیکھ دیکھ کے، اور کافروں کے رہن سہن اور ان کا پہناوا دیکھ کے، چونکہ ان کو خدا تعالیٰ نے مال و دولت اور ترقی بہت دی ہے، تو عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس ترقی زیادہ ہے، ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تو بہت کامیاب. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں، یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، کہ دنیا کے معاملے میں تو یہ بہت آگے پہنچے ہوئے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن آخرت سے ظالم بالکل بے خبر. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو اپنا بنا کے رکھا، ان کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی، اپنے دربار میں اپنے حضور پیشانی ٹیکنے کی توفیق دی، اپنے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، ذکر و اذکار کی توفیق دی. لوگ باتیں بناتے ہیں، اس سے دل ٹوٹتا ہے، دل توڑنے کی توفیق دی، اللہ کے لیے دل توڑنے کی توفیق دی. فرمایا کہ دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دی. نماز پڑھنے آتے ہیں کس قدر سکون ملتا ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے، مگر بازے لوگ پھر بھی بھاگے بھاگے پھرتے ہیں. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ کہاں پھرتے ہو فکر این و عام ہے، کبھی آؤ بھی محفل دوستاں میں، اللہ والوں کے پاس بھی آیا کرو، ہر وقت پریشانی میں سرگرداں رہتے ہو، اس کو راضی کرنا، اس کو راضی، اس کو راضی کرنا، کبھی اللہ والوں کی محفل میں اللہ کو راضی کرنے آؤ. تو ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، مسائل تو ہمارے ساتھ بھی ہیں، پیٹ ہمارے ساتھ بھی لگا ہے، دکھ بیماریاں ہمارے ساتھ بھی لگی ہیں، فقر و فاقہ بھی لگ جاتا ہے، کبھی تنگی ہو جاتی ہے، کبھی فراخی ہو جاتی ہے، کبھی آزمائش بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم آزمائش کرتے ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ کبھی بھوک دے کر، ونقص من الاموال کبھی مال میں نقصان دے کر، والانفس کبھی جان لے لیتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا 2 ماہ کا بچہ صبح دیکھا تو گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو، کیسے گزر گیا. کبھی جان بھی لے لیتے ہیں اپنے پیاروں کی، والانفس والثمرات کبھی پھل میں، کھیتی باڑی میں، کاروبار میں نقصان ہو گیا. تو ہم یہ آزمائش کرتے ہیں. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، آپ بشارت دے دیجئے ایسے مومنین کو. لہذا میرے دوستوں مصیبت آ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے, یہ نہ سمجھنا شیطان فوراً حملہ کرتا ہے, دیکھ ارے کیا کرے گا نماز پڑھ کے, تیرے ساتھ تو یہ مصیبت آ رہی ہے, تیرے ساتھ تو یہ پریشانی ہے, نماز بھی پڑھ رہے پھر بھی پریشانی آ رہی ہے, کیا بھائی کیا بھائی. اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو آزمائش کرتے ہیں, انبیاء کو آزمائش آئی, انبیاء کو تکالیف آئیں, اولیاء اللہ کو تکالیف آئیں, صحابہ کو تکالیف آئیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو ایسا آزمایا کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے. تو کبھی پریشانی آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے تو کیا کہنا ہے, صبر کرنا ہے اور کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے, ہمارا سارا مال, ہماری اولاد, ہماری جان, ہماری عزت آبرو سب اللہ ہی کی امانت ہے, جو چیز چاہے وہ دے دیں, جو چیز چاہے وہ لے لیں, ان کو اختیار مالک ہے. سو فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کو بشارت دے دیجیے, وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا ہے آگے مولانا, اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمۃ, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے جو صبر کرتے ہیں. کوئی مصیبت آ جائے, اگر غم آ گیا, رونا آ گیا تو وہ اس کے خلاف نہیں, مثلاً کسی کا انتقال ہو گیا, انسان کو رونا آتا ہے, غم ہوتا ہے کہ اتنے برس ساتھ رہے ہمارے, تو چلا گیا ہمارا دوست ساتھی بیٹا ماں باپ جو بھی ہیں, تو رونا جو ہے وہ تباہی ہے, لیکن صبر کے خلاف کیا بات ہے, زبان سے شکایت لے آنا, دل میں اعتراض پیدا ہو جانا کہ یہ نقصان ہمارا کیوں ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا, ہم تو نماز پڑھتے ہیں, بڑا احسان کرتے ہیں آپ نماز پڑھ کے اللہ پہ, احسان کرتے ہیں نماز پڑھ کے, اپنے اوپر اپنی جنت بناتے ہیں, اپنے اللہ کو راضی کیا اپنی جنت بنائی, اللہ تعالیٰ کو حاجت ہے ہماری عبادتوں کی. ہمارے شیخ فرماتے تھے جب سبحان اللہ کہو تو اس تصور سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو پاکی ہم بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی پاک ہے, ہمارے پاکی بیان کرنے سے تھوڑی پاک ہو رہے ہیں, ہاں ان کی پاکی بیان کرنے سے خود ہم پاک ہو رہے ہیں, ہم پاک ہوتے ہیں, وہ ایسے پاک ذات ہے کہ جو اس کی پاکی بیان کرتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو مصیبت آ گئی تو کیا ہو گیا, بڑوں کو مصیبت آتی ہے اور پھر صبر بھی وہی دیتے ہیں, صبر کی توفیق بھی وہی دیتے ہیں. تو وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو سنت استرجاع کہتے ہیں, اس سنت کو بھی ہم اختیار کریں کہ معمولی سے معمولی تکلیف بھی پہنچے تو ہم کیا کہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بجلی چلی گئی, گرمی ہے, ہب سے بجائے بجلی والوں کو گالیاں بکنے کے, ان کو برا بھلا کہنے کے اور اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کے, اگر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے, گالیاں دینے سے تو لائٹ نہیں آتی, ان تک تو ہماری گالیاں پہنچتی بھی نہیں, کہاں پہنچتی ہیں ہماری گالیاں, ہاں اس لیے بجائے اپنے گناہوں میں اضافہ کرنے کے ہم اس سنت کو اختیار کریں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, میری چلن چلن سنت کو اختیار کرو, اللہ تم سے محبت کرنے لگیں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, تو اس سنت کو اختیار کرنا ہے کہ جہاں کوئی معمولی سے معمولی تکلیف پہنچ جائے, کانٹا چپ جائے, یہ آپ کی سنت تھی کہ اگر کانٹا چپ جاتا, حتیٰ کہ کوئی مچھر کاٹ لیتا, آپ کیا فرماتے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اندھیرے میں چراغ بجھ گیا, آپ فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, لہذا اگر لائٹ چلی جائے, پانی نہیں آ رہا, کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا, کوئی تکلیف پہنچ گئی, کسی سے رنج پہنچ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے انشاءاللہ. ہاں تو فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ, ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے مصیبتوں پر صبر کرنے والے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پرندہ اڑتا ہے آسمان پر تو دو پر سے اڑتا ہے, اگر اس کا ایک پر ناکارا ہو جائے کاٹ دے پرندہ اڑ سکتا ہے؟ پرندہ نہیں اڑ سکتا. اسی طرح بندے کو اللہ تعالیٰ نے دو بازو دیے ہیں اڑنے کے لیے. کہاں اڑنے کے لیے؟ اپنے دربار میں اڑنے کے لیے, اپنی ذات تک اڑنے کے لیے, اپنا قرب پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو دو بازو دیے ہیں. ایک بازو شکر کا ہے اور ایک بازو صبر کا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. جب نعمت ملے اللہ کا شکر ادا فوراً کہے الحمدللہ رب العالمین, اور دل میں یہی خیال کرے کہ اے اللہ میں آپ کی کسی نعمت کا ایک ذرہ بھی استحقاق نہیں رکھتا. یہ نعمت جو آپ نے بھیجی ہے میرے کسی مجاہدے کا ثمر نہیں ہے, میری کسی طاعت کا ثمر نہیں ہے, میری کسی نیکی کا پھل نہیں ہے, کیونکہ میری ہر عبادت کوئی عبادت آپ کے لائق نہیں ہے. جتنے اخلاص اور جتنی محبت کے ساتھ, جس ادب کے ساتھ آپ کی عبادت کرنی چاہیے وہ تو میرے پاس نہیں. لہٰذا یہ پھل, یہ ثمر جو آپ نے انعام مجھے نعمت دی ہے اس کے میں لائق نہیں ہوں, ایک ذرہ بھی استحقاق نہیں رکھتا. لہٰذا الحمدللہ, اے اللہ آپ کی مہربانی ہے, آپ ہی کی تعریف ہے, ہر طرح آپ ہی کی تعریف ہے کہ آپ نے اس نعمت سے مجھے نوازا. اور دوسری کیا بات؟ کہ جب کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر 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 صبر. اور صبر کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم ہے الصبر علی الطاعۃ, طاعت پر صبر کرنا. نماز کو جی نہیں چاہ رہا, بعض دبائے ہیں, سستی ہے نماز میں, غفلت ہے, آخرت سے غفلت ہے, اللہ سے دوری ہے, نماز کو جی نہیں چاہ رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو کہ نماز کا جی نہیں چاہ رہا تو ڈنڈے نہیں برسائے, بلکہ فرمایا کہ جو آدمی دل نہ چاہنے کے باوجود اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس طاعت کو بجا لاتا ہے, خدا تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتا. کیسی مہربانی اللہ تعالیٰ کی. چاہیے تو یہ تھا کہ اچھا سستی کرتا ہے نماز میں, دل نہیں چاہتا تیرا تو ڈنڈے لگاؤ, فرشتے مقرر کر دیتے. لیکن خدا تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ دل نہ چاہنے کے باوجود عمل کرنے پر دوہرا. تو الصبر علی الطاعۃ, طاعت کے اوپر صبر کرنا, جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کام کو بجا لانا, دل نہ چاہنے کے باوجود بتکلف وہ کام کرنا. اور الصبر عن المعصیۃ, گناہ پر صبر کرنا. گناہ کا تقاضا آ رہا ہے, اس عورت کو دیکھ لے, اس لڑکے کو دیکھ لے, اس کو چوما چاٹی کر لے, یا اسمارٹ فون ہاتھ میں ہے, یہ کیبل لگی ہوئی ہے اور رات میں سب گھر والے سو گئے, اب تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, چل بھائی گناہ کرنا. لیکن خدا کا خوف غالب آ جائے, خدا کا خوف غالب آ گیا کہ نہیں بھائی اللہ کو جواب دینا, ایک دن ہمارا حساب ہونا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی, افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہم. میری نظر پہ ان کی نظر پاس با رہی, وہ نگران ہے, ہر پلک جھپکنے کے نگران ہے وہ. کہاں نظر اٹھ رہی ہے, دل میں کیا خیالات پکا رہا ہے, کیا ارادے ہیں اس کے, وہ سب جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے راز کو جانتا ہے. تو تو میرے عزیزو الصبر عن المعصیہ، گناہ پر صبر کرنا یعنی گناہ کا تقاضا آیا اس پر صبر کرنا نہیں بھائی، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کو جواب دہی کے قابل ہم نہیں ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام تر مصیبت جلد بازی کی وجہ سے آتی ہے، مومن پر جلد بازی کی وجہ سے آتی ہے. تو مجھ میں نے یہ ملفوظ پڑھا، اس کو شریر خیال ہوتا تھا کہ یا اللہ گناہ بھی کرتا ہے انسان تو بھی مصیبت آتی ہے، جلد بازی کا اس سے کیا کر لو. تو پھر خدا تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ جلد بازی یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے تھوڑے دن ٹھہر جاؤ، ہم تمہیں نیک اعمال پر جنت دیں گے، لیکن اس کو صبر نہیں آتا گناہ کا، جلد بازی کرتا ہے. جلد بازی کی وجہ سے 100% مصیبت جلد بازی کی وجہ سے آتی ہے. تو میرے عزیزو دو اسے صبر کیے ہو گئی کہ عبادت میں سستی نہ کرے. اور کسی نے پوچھا کہ جناب سستی کا کیا علاج ہے، کچھ سستی کا تعویذ دے دیجیے. فرمایا سستی کے لیے کوئی تعویذ نہیں ہے، سستی کا علاج ہے بس چستی. اتنا مختصر سا جملہ لکھا، حد میں آیا کہ جناب سستی کا کوئی علاج بتاتی ہے، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، ذکر میں سستی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ سستی کا علاج ہے بس چستی، کھڑے ہو جاؤ کر ڈالو، ہو جاتا ہے. سستی کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان خود اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے، کھڑا ہو جائے فوراً کام ہو جاتا ہے. تو گناہوں پر صبر، اور تیسری چیز تیسرا صبر، الصبر عن المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، دل سے راضی رہنا، زبان سے شکایت نہ کرنا. رونا آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صاحبزادے کے انتقال پر روئے. صحابہ نے حیرت سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ بھی روئے؟ فرمایا صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو طبیعت میں فطرت میں رحمت رکھی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. انسان روتا ہے، اور رونا آ جائے رو لے، گھوٹے نہیں اپنے آپ کو کہ صاحب رونا منع ہے، ایسی بات نہیں ہے. چلا چلا کے رونا منع ہے، بین کرنا منع ہے، زبان سے شکایت کرنا منع ہے، اور دل میں اعتراض پیدا ہو جانا کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سب خلاف صبر ہے، خلاف تسلیم و رضا. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، تو مصیبت آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے، سمجھو ہمارے درجات کی بلندی کا موقع اللہ نے دیا ہے، کیونکہ بڑے لوگوں کا وقت ہے تکالیف پر صبر کر. ہاں اپنا محاسبہ کریں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبت آتی ہے، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس گناہ میں مبتلا ہیں، کون کون سے گناہ میں مبتلا ہے. بھائی خطائیں تو ہر وقت ہم سے ہو رہی ہیں، لیکن بعض کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اوپر سے تنبیہ آتی ہے، پہلے خبردار کیا جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے بچہ چھوٹا نہ سمجھ کیچڑ کھا جا، کیچڑ کھانے کی عادت ہو گئی اس کو، تو ماں اس کو منع کرتی نہیں مانتا، کبھی کبھار پھر چپک بھی لگاتی ہے، پٹائی کرتی ہے تاکہ وہ باز آ جائے. تو یہ ماں چپک جو لگا رہی ہے ناراضگی سے نہیں لگا رہی، اپنے بچے کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ قریب کرنے کے لیے لگا رہی ہے، بابا جا رحمت کے لگا رہی ہے تاکہ یہ آئندہ مٹی نہ کھائے، گندا کام نہ کرے. تو خدا تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ جاتی ہے، تھوڑی بہت تھکائی پٹائی ہو جاتی ہے، کہیں نقصان ہو گیا، کہیں کچھ پریشانی آ گئی. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مصیبت ہوتی ہے برائے عذاب اور ایک مصیبت ہوتی ہے برائے رحمت، اس کی کیا پہچان ہے کہ مصیبت جو آئی ہے یہ برائے عذاب ہے یا برائے رحمت ہے؟ تو فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر مصیبت کے بعد خدا تعالیٰ سے تعلق اور بڑھ گیا، خدا تعالیٰ سے تعلق مناجات کا، نمازوں کا، نفل کا، ذکر و اذکار کا، توبہ و استغفار کی توفیق ہو رہی ہے، سمجھ لو یہ مصیبت برائے رحمت ہے. ان کو ہم سے پیار ہے، ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو یہ جو تکلیف بھیجی ہے انہوں نے یہ ان کو ہم سے پیار ہے، اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں. تو میرے عزیزو جو تکلیف آ جائے اس کو صبر کے ساتھ, تسلیم و رضا کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ بٹا. تو اگر اس مصیبت سے اس کو توفیق ہو گئی اللہ والوں کے پاس دوڑ لگا دی, چلو بھائی وہاں دعا کرو, چلو بھائی کچھ دیر ان کی صحبت میں بیٹھ, چلو بھائی کچھ اللہ کی محبت کی باتیں سن لیں, تو سمجھو کہ یہ مصیبت اس کے لیے برائے رحمت, بھلائی اور خیر کا سبب بن گئی. اور اگر اس نے رخ کیا سنیما, تاش کھیلنے کا کہ بھائی پریشانی ہے, ٹینشن ہے, چلو دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, وہاں تاش کھیل رہا ہے یا شیشہ پی رہا ہے یا نشہ کرنا شروع کر دیا ہے یا اور کوئی الٹے سیدھے کام شروع کر دیا, ڈپو کھیلنے چلے گئے, چلو بل بیل جائے گا, تو میرے بھائی یہ مصیبت برائے عذاب سمجھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ہاں تو مصیبت کی دو یہ قسمیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی مصیبت سے پناہ میں رکھے. اور مصیبت مانگنا منع ہے, مصیبت مانگو نہیں, اللہ سے عافیت ہی مانگو. لیکن جب مصیبت آ جائے تو کیا کہنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اس پر صبر کرنا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایک عورت جو ہے عرب میں وہ رو رہی تھی, جہاز پہ پہلی دفعہ سوار ہونا تھا اس کو, اور اس کا شوہر اس کو سمجھا رہا تھا, وہ ڈر رہی تھی تو وہ مان نہیں رہی تھی, اور وہ یہ کہہ رہی تھی جہاز گر جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. تو اس عرب نے اس کو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کے سنائی, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہ کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو مصیبت پریشانی حادثہ نقصان تم کو پہنچتا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر, بہت کچھ تو ہم خود ہی معاف کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تم سے محبت ہے اور خطاؤں کا پوٹلا تمہارے ساتھ ہے, ہم جانتے ہیں تم سے خطا ہوگی, تو محبت میں ہم بہت کچھ تو یوں ہی معاف کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو کوئی مصیبت آئے, تکلیف ہو, پریشانی ہو, رنج پہنچے, تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے, بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجات کی بلندی کا ایک موقع دیا, اپنے قرب عطا کرنے کا ایک موقع دیا ہے, تو اس پر خوب صبر و تسلیم و رضا کے ساتھ رہنا چاہیے کہ ہمارے مالک کی یہی مرضی ہے. تو ایک حدیث کی روایت میں بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ مومن کی عجیب شان ہے, مومن کی عجیب شان ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو شکر کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے, اور جب اس کے پاس کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کے ساتھ اللہ تک پہنچتا ہے. دونوں حالتوں میں اس کا فائدہ ہی ہے, دونوں حالتوں میں مومن کا فائدہ, عجیب شان ہے مومن کی. مگر کافر کے لیے فائدہ ہے, کافر کتنا بھی صبر کر لے, کافر کتنا بھی شکر کر لے, ایمان نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے, دنیا میں اس کو بہت کچھ دے دیں گے, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. مومن کی یہ شان ہے, تو اپنے ایمان پر بھی ہم خوب شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے, بغیر کسی استحقاق کے ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کرانے میں پیدا کیا, اور آج ہم مسلمان اللہ کا نام لیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں, آپ کو رسول مانتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی. اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ جو آدمی روزانہ اپنے موجودہ ایمان پر شکر کرے گا اس کا خاتمہ ضرور حسن خاتمہ ہوگا, ایمان پر خاتمہ ہوگا. وجہ کیا ہے کہ جب آدمی شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے. مثلا روزی پہ شکر کرتا ہے, اللہ تیری مہربانی ہے تو نے مجھے اتنی روزی دی, یہ نہ دیتے تو میں کہاں جاتا, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور روزی میں رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور ناشکری کرتے ہیں کہ یار یہ اس میں تنگی ہو رہی ہے, اتنا کم پیسہ ملتا ہے, ہائے یہ مسئلہ, ہائے پریشانی, ہائے بولا اتنا نہیں اتنا ملنا چاہیے, یہ ناشکری کی باتیں ہی باتیں. اسی طرح بعض غریب لوگوں کو میں نے دیکھا, ایک گھر میں بڑی تنگی ہے, اس کے باوجود روٹیوں کو نالی میں ڈال, چائے پی دو گھونٹ بچا کے نالی میں ڈال, روٹی کے بورے گر رہے ہیں ادھر ادھر, پیروں میں آ رہے ہیں, کوئی ادب نہیں ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رزق کی بے ادبی اللہ کو سخت ناپسند ہے, اور اگر ایک مرتبہ رزق خدا تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں تو سات پرسوں تک واپس نہیں آتا. رزق کی بے ادبی سے رزق اٹھ جاتا ہے, ایک حد ہوتی ہے بے ادبی. تو ایسی بے ادبی کی شکل میں اگر رزق اللہ نے اٹھا لیا تو سات پرسوں تک واپس نہیں آتا. بازے میں نے غریب لوگوں کو دیکھا ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے اتنا, باحیثیت نہیں ہے, لیکن رزق کی بے ادبی, چائے بچا کے نالی میں پھینکتے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ چائے کی پیالی, چائے پینے کے بعد اس کو انگلی سے چاٹتے تھے, ایک ایک قطرے کو چاٹ لیتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میں اس کو اس تصور سے چاٹتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رزاق مجھے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے رزق کی قدر کر رہا ہے. قطرہ قطرہ دریا میں شبد. تو میرے عزیزو, رزق کی بے ادبی بڑا خطرناک مرض ہے, ناشکری بڑا خطرناک مرض ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نعمت کا انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کرتے ہیں, برکت دیتے ہیں. تو ایمان پر شکر کی برکت سے خدا تعالیٰ ایمان میں اضافہ کریں گے. ہر روز شکر کریں گے, ہر روز ایمان میں اضافہ ہوگا. صبح شام ذکر کریں گے, صبح شام ایمان میں اضافہ ہوگا, صبح شام شکر کریں گے, اور لمحہ لمحہ بار بار شکر کرتے رہیں گے. یا اللہ تیری مہربانی, تو نے مسلمان بنایا, کھانا کھایا, کھانے کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین بھی صحیح ہے, مسلمین بھی صحیح ہے, دونوں روایتیں ہیں, لیکن زیادہ ترجیح اسی کو ہے, من المسلمین کو نہیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, اس کو ترجیح دی ہے. لیکن دونوں اگر کوئی دوسرا پڑھتا ہے اس کو ٹوکو نہیں, وہ بھی صحیح, وہ بھی روایت میں ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو, کھانے کے رزق کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں, کھانے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پھیلایا. اب اس میں یہ کہنا کہ ہمیں مسلمان بنائے, اس سے اس کا کیا ربط ہے؟ کھانے کے موقع پہ اس کا کیا ربط ہے کہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرنا؟ تو فرمایا کہ جو نعمت مسلسل ہوتی ہے, جو نعمت مسلسل ہوتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی ہے, احساس نہیں رہتا. روزانہ ایک چیز مل رہی ہے تو ایک معمولی اس میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو ایمان چونکہ ایک مسلسل چیز ہے, تو یہاں اللہ رب العالمین مہربان نے ہم کو اپنے ایمان کی یاد دلائی کہ ہم مسلمان ہیں. اور اس کی ایک یہ عاشقانہ تشریح فرمائی کہ اے اللہ, ہم کھا تو رہے ہیں, ہم پی تو رہے ہیں, لیکن کافر بھی کھاتا پیتا ہے. کافر مجرمانہ کھاتا ہے, اللہ کی نافرمانی میں کھاتا ہے, اور مسلمان اللہ کی اطاعت میں کھاتا ہے, مسلمانہ کھاتا ہے, اللہ کے فرما برداروں میں کھا رہا ہے. مجرم میں اور تابے دار میں فرق نہیں ہوگا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عدالت لگی ہوئی ہے, جج بیٹھا ہے, منصف, ایک مدعی ہے, ایک مدعا علیہ, ایک پارٹی نے دعویٰ دائر کیا ہوا ہے, تو ایک مجرم ہے اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ایک مجرم ہے اور دوسرا, چلو ملزم صحیح, یعنی کہ ایک جو ہے وہ معصوم ہے آدمی, نہیں اس نے گناہ نہیں کیا, جرم نہیں کیا, اس کو کیا کہتے ہیں, بے گناہ, ایک مجرم ہے اور ایک بے گناہ. تو فرمایا کہ دونوں جج کے قریب ہیں کہ نہیں, لیکن ایک شخص کی قربت پر غضب نازل ہو رہا ہے, وہ مجرم ہے, اور ایک بے گناہ ہے, اس پر رحمت نازل ہو رہی ہے. تو قرب میں کتنا فرق, تو کافر مجرمانہ کھا رہا ہے, ہم مسلمانہ کھا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک شکر ہے, یہ بھی ایک شکر ہے نا, کھانے کی نعمت کا شکر ہے, اسلام کی نعمت کا شکر ہے. تو جو آدمی ہر لمحہ شکر کرے گا, بیت الخلاء سے نکلے کیا دعا پڑھتے ہیں بھائی, الحمد للہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی, اور ایک روایت میں الحمد للہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی ویبقى علی ما ینفعنی, اور بھی عاشقانہ دعا ہے. جس کو جو دعا یاد ہو یہ یاد کرنا ہو یہ بھی یاد کر لو, الحمد للہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی. تمام تعریف اللہ کے لیے, آگے اللہ کی تعریف, اللہ کا شکر. یہ تھوڑی ہے کہ بس بیٹھے اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر یا اللہ اللہ کر اللہ کر. سنتوں کو اختیار کریں, شکر ہی شکر ملے گا, ہر دعا میں اللہ کا شکر ملے گا, اور ہر دعا میں نعمتوں کا اضافہ ملے گا, برکتیں ملیں گی, رحمتیں ملیں گی. اس لیے مناجات مقبول ایک دعاؤں کی کتاب ہے, جس کو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تالیف کیا ہے. تمام سنت دعائیں قرآن و حدیث کی اس میں ملیں گی, تقریباً تمام. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے سلسلے میں معمولات ذکر جو بتائے جاتے ہیں, اس میں مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ, اس کا اہتمام کرنا بتایا جاتا ہے. تو تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا. الحمد للہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی, جو مجھے تکلیف دہ چیز تھی اس کو دور کیا. پیشاب بند ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو اللہ کی کتنی مہربانی ہے. اس پہ ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیشاب جیسی ناپاک چیز صحیح, لیکن اگر وہ بند ہو جائے تو آدمی تڑپ تڑپ کے مر بھی سکتا. تو کتنی آسانی سے ہم پیشاب نکال دیتے ہیں. اصل میں ہمیں نعمتوں کی قدر نہیں, کیونکہ روزانہ صبح شام موت لیتے ہیں نا آسانی سے, اس لیے اس موت کی قدر نہیں ہے ہم کو کہ ہم کتنی آسانی سے ہم نے ایک تکلیف دہ چیز کو نکال دیا. اس سے پوچھو جس کا پیشاب پھنس جاتا ہے, اس سے پوچھو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے جس کا پیخانہ بند ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا شکر سکھایا ہے کہ الحمد للہ الذی اذهب عنی ما یؤذینی ویبقى علی ما ینفعنی, اور اس چیز کو باقی رکھا جو نفع دینے والی. بھائی آدمی غذا کھاتا ہے, ضروری تو نہیں ہے ہضم ہو جائے, ان کے اختیار میں ہے غذا کا ہضم ہونا, ان کے اختیار میں ہے اس کو قوت کا ذریعہ بنانا, ان کے اختیار میں ہے. ورنہ لوگ سونے کا نوالا بھی کھا لیں قوت نہیں بنتی, ادھر کھایا پیخانے کے ذریعے نکل گیا, موشن ہو گیا نکل گیا. دیکھ لو جا کے اسپتالوں میں, ذرا کبھی کبھی چکر لگا لینا چاہیے, ایک اسپتالوں میں اور ایک قبرستان میں, عبرت کی خاطر چکر لگا لے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے. ہمارے کروڑوں گناہوں کے باوجود خدا تعالیٰ ہماری روزی کا دروازہ بند نہیں کرتے, ہم سے نعمتیں چھینتے نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستو, بیت الخلاء سے باہر نکلے یہ دعا پڑھ لو, اللہ کی تعریف اللہ کا شکر بیان ہو گیا. تو اسی طرح سے کپڑا پہنا, کپڑا پہننے کی دعا سیکھ لو, کیا مزہ آتا ہے ان دعاؤں میں. ذرا اس کا ترجمہ سیکھ لو تو اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق نصیب ہوگا. دعائیں میں کہتا ہوں, یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائیو دعا میں دل لگاؤ, نہیں لگتا تو لگاؤ. یہ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والا زبردست ذریعہ ہے, زبردست ذریعہ ہے دعا. اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ دنیا میں تو انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے تو ایک دفعہ دے دیتا ہے, دو دفعہ دے دیتا ہے, پھر کہتے ہیں یار یہ تو اس نے تو میرا گھر ہی دیکھ لیا, نکلو یہاں سے. ایک لطیفہ دیا, وہ کہتے ہیں نوکر آ کے کہتا ہے کہ وہ میرے شیٹ صاحب کہہ رہے ہیں, کہہ دو کہ میں نہیں ہوں. تنگ آ جاتا ہے آدمی مانگنے مانگنے, شیٹ صاحب نے, شیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ دو کہ میں نہیں ہوں. ارے ہسلو, میں ہنسی کی بات کر رہا ہوں غالی صاحب. ایک آدمی کہہ رہا ہے جا کے کہہ دو کہ میں نہیں ہوں, تو وہ اس کو کہنا چاہیے کہ بھائی سیٹ صاحب نہیں ہے. اگر جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے, لیکن وہ جا کے کہے کہ سیٹ صاحب نہیں ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر وہ یہ کہے کہ سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں, پھر کیسا ہے؟ تو آدمی تو تنگ آ جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو یعنی الہام زاری کے ساتھ مانگتا ہے, اور بار بار مانگتا ہے, اور اڑ کے مانگتا ہے. ان اللہ یحب الملحین بالدعاء, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں ان بندوں کو جو اپنی دعاؤں میں آہوزاری کرتے ہیں، الحاح کرتے ہیں، الحاح ایسے تھوڑی کہ اللہ دے دیجیے صلی اللہ علیہ نبی رحمت کے، بعض لوگ دعا کے لیے ہاتھ ایسے پھیلاتے ہیں تاکہ جو چیز وہاں سے آنے والی ہو درمیان میں سے نکل جائے، ہاتھ میں نہ آئے. دعا کا ادب ہے، آداب ہے دعا کے، یہ بھائی تھوڑا فاصلہ رکھو، بالکل ملاؤ بھی نہیں کہ ہاتھ کو تنگ کر لو، تھوڑا سا فاصلہ کرو کہ کوئی ہم بڑی چیز مانگ رہے ہیں، بڑی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ بڑے ہیں، بڑے ہیں، ان کی عطائیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، نظر نہیں آتے، نہیں آتے، نظر نہیں آتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایمان بالغیب منظور ہے، بغیر دیکھے ایمان لاؤ ہماری باتوں سے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ادونی استجب لکم، تم ہم سے مانگو ہم تمہیں دیں گے، بس تمہارا کام یہ نہیں کہ اللہ کہاں ہی وہ نعمت، کہاں چھت پٹی اور خزانہ نکلا، کہاں سے کیا آیا، ہمارا کام ہے مانگنا، مانگنا ان کا کام ہے دینا، دینا اس کی کیا شکل ہوتی ہے، وہ نظر آتا ہے نہیں آتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں. از دعا نبوت مراد عاشقاں، بایاں ہاتھ جب اباسی آئے منہ کھولے تو یہ بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ اس کی پشت منہ پہ رکھنی چاہیے، سنت ہے. تو از دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن بہاں شیریں دہاں، عاشقوں کا تو دعا میں کیا مطلوب ہوتا ہے، کیا مطلوب ہوتا ہے، یہ بس اپنے مالک سے، اپنے رب تعالی سے مناجات، گفتگو، کلام کا ایک ذریعہ بن جائے، بہانہ بن جائے. اس کو ایک بزرگ نے خوب فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ امید پر آنا، امید نہ پر آنا، امید پر آنا ہے، امید نہ پر آنا ہے، مطلوب پورا نہیں ہوا پھر مانگ رہے ہیں، پھر نہیں ملا پھر مانگ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے بعد 30 برس دعا مانگی، 30 برس دعا چھوڑی نہیں، دعا چھوڑی نہیں اپنے بیٹے کے لیے، 30 برس تک دعا مانگی، 30 برس بعد ملاقات. تو دعا کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، یہ نہیں کہ 2-4 دن دعا مانگ کے مایوس ہو گئے چھوڑو یار ملتا نہیں. ارے بھائی دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ دعا کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ وہی چیز مل جائے جو ہم نے مانگی، ایک صورت یہ ہے کہ دعا مانگی لیکن وہ چیز نہیں ملی، اس کے بدلے میں کوئی بلا ڈال دی. ہمیں تو معلوم نہیں کتنی بلائیں ہمارے سر پہ آ رہی ہیں، خدا تعالیٰ کی رحمت سے وہ لوٹ جاتی ہے، توبہ استغفار سے لوٹ جاتی ہیں، معافیاں مانگنے سے لوٹ جاتی ہیں. کتنی مصیبتیں آنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتے، ہمیں کہاں دکھائی دے رہی ہے. ہوتا تو رہتا ہے، باہر نکلے ہمارے ایک پڑوسی کام پہ جا رہے تھے، جوان آدمی تھے، 3 بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے، بس یہ چورنگی پہ پہنچے اور بس نے کچل دیا، مصیبت تو آ جاتی. ہم صبح شام کتنی حفاظت میں ہیں ہمیں کیا معلوم. تو خدا تعالیٰ دعا کے بدلے میں بعض اوقات مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور کبھی وہ چیز نہیں دیتے جو مانگ رہے ہیں، کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں. اب بچہ ہے چھوٹا، وہ موٹر سائیکل مانگ رہا ہے، آپ دلا دیں گے اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو، 6-7 سال کا بچہ ہے تو دلا دیں گے موٹر سائیکل. آج کل تو یہ بہت ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچے موٹر سائیکل چلاتے پھر رہے ہیں، اور پھر تھوڑے دن بعد دیکھو تو اسپتال میں پڑے ہیں، جو عقل بھی نہیں ہے، جرم ہے، اور موٹر سائیکل پہ ان کے پیر بھی زمین پہ نہیں ٹک رہے، وہ موٹر سائیکل دھوں دھوں کر کے چلا رہے ہیں، یا تو خود مرتے ہیں دوسرے کو مار دے، یہ تو نکل گئے، دوسرے نے دانت گاڑی ادھر مار دی، اب وہ بیچارہ دیکھ رہے ہیں وہ تو کہاں نکل گیا، کس کو پکڑے جا کر. تو کبھی وہ چیز دے دیتے ہیں اس کے بدلے کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، کبھی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اگر یہ تینوں صورتیں بھی نہ ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی وہ دعائیں جن کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا تھا، ظہور قبول نہیں، قبول ہر دعا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، مومن کی ہر دعا قبولیت کو پہنچتی ہے، بشرطے کہ حرام کھایا نہ ہو، حلال کھانے والا ہو، شرابی زانی بدکار نہ ہو، توبہ کر لے تو اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، ظہور اس کا مختلف صورتوں میں ہوتا ہے. تو آخری صورت یہ ہے کہ اس کی دعاؤں کے بدلے میں بڑے بڑے انعامات، یہ بندے تیری فلاں فلاں دعا کا ظہور نہیں ہوا تھا دنیا میں، یہ لے اس کے بدلے یہ، اس کے بدلے یہ. حدیث پاک میں ہے کہ وہ شخص تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. اس لیے دعا کو نہ چھوڑنا میرے دوست. دعا اللہ تعالیٰ سے تعلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گناہوں کو چھوڑنا. ہمت کر لیں ہم اور کسی اللہ والے سے شدت دل سے فوراً تعلق جوڑ. دیر نہ کرنا. دیر کرنا جو ہے حماقت ہے, اپنا نقصان کرنا ہے کسی ایسے شخص سے جو اللہ کے لیے بات کرتا ہو, اللہ کے لیے محنت کر رہا ہو اور بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو جہاں مناسبت ہو. مگر شرط یہ ہے کہ وہ بھی متقی ہو, گناہوں سے بچنے والا ہو. یہ نہیں کہ بیان چل رہا ہے, ہم نے سنا ہے مسجد کے اندر کیمرے لگے ہیں مفتی صاحب کے اور ان کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور پھر وہ ویڈیو ساری دنیا میں جاری ہو رہی ہے اور اس کو عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں. ایک قصہ چار شادیوں کا بھی چلا ہوا ہے, چار شادیوں پہ ابھار رہے ہیں, چار شادیوں پہ ہمارے شیخ دامت برکاتہم کا اس پہ بہت عظیم و شان مضمون بھی آیا ہے کہ چار شادیاں متنا وسلا وبا تو بہت لوگ پڑھتے ہیں یہاں تک اٹھ جاتے ہیں. جہاں اپنے فائدہ ہے میٹھا میٹھا ہب 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 آگے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انخف تم اللہ تعدل فواحدتا. اگر تم خوف رکھو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پہ اتفاق کرو. یہ نہیں دیکھ اب اس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں چار شادیوں کے. یہاں ایک نہیں سمجھ رہی اور چار پہ ابھار رہے ہیں. اب کسی دن کیا ہوگا کہ جو ان کی ترغیب میں آ جائے گا ایک دن سب ان کے گھر پہ ہلا بولیں گے کہ ہمارے پاس پہلے ایک مشکل تھی تو نے چار مشکل ہمارے اوپر ڈال دی. ارے بھائی کہاں سے کھلاؤ گے پہلے یہ سوچو. یہاں ایک گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے تو حقوق اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے رکھے ہیں وہ کہاں سے ادا کرو گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں صرف تم اللہ کا دلو فواحد. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دو شادیاں کی تھیں, ایک اولاد نہیں ہوئی اسی شادی کی, لیکن ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ نے شادی دو کر لی تو آپ نے تو دروازہ کھول دیا دو شادیوں کا. آپ نے فرمایا نہیں میں نے بند کیا. وہ دیکھو سامنے ترازو کوئی ہڈیاں آتا ہے تربوز آیا تو اس کو تول کر دو حصوں میں کاٹ کر پھر ایک چھوٹے گھر میں ایک بڑے گھر میں بیچتا ہوں. اگر دو پھل آئے خربوزے دو آ گئے تو دونوں کو آدھا آدھا کر کے, یہ نہیں کہ خربوزہ اس کے یہاں بیچ دیا معلوم نہیں اس کو پھیکا پہنچ گیا اس کو میٹھا پہنچ گیا پھر کیا ہوگا. تو ان کے بھی دو حصے کرتا ہوں تو دو دو حصے میں سے ایک ایک حصہ ایک گھر میں بیچتا ہوں. یہ عدل تم سے ہو سکے گا؟ اتنی فرصت ہے تمہارے پاس, اتنا خوف خدا ہے تمہارے پاس, اتنی طاقت ہے کہ تم دو کہاں پتا کر سکو. یہاں تو جوان جوان جو ہیں وہ حکیموں کے یہاں لائن لگائی ہوئی ہے. ایک رات میں جوانی واپس اور ایک رات میں محبوب آپ کے قدموں میں اور کیا کیا جوانی ایسی کہ برف میں آگ لگا دے. بس متوجہ کرنا ہے کسی طرح کھینچنا ہے کہاں اور پانچ پانچ ہزار کے خمیرے 10,000 دیکھا بڑی گاڑی آئی ہے 1,00,000 روپے کا خمیرہ ہے. مگر ہوتا ہوا تھا کیا ہے, اگر ہوتا بھی ہے تو عارضی ہوتا ہے پھر ختم لگتا ہے اسٹارٹ. ایسے میں بھائی ایک ہی اللہ تعالیٰ ایک کے حق نبھا دے تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بزرگوں کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے, اپنی عقل سے قرآن کو سمجھتے ہیں, اپنے آپ دلائل نکالتے ہیں. مرض آج کل بہت ہو گیا. ہمارے حضرت نے سنایا, ابھی بس انشاءاللہ پانچ منٹ ختم کرتا ہوں دیر ہو گئی. فرمایا کہ عرب میں گاڑی میں بیٹھے عرب نے پوچھا کہ تم لوگوں کی تمہاری کتنی بیوی ہے. ایک ہم لوگ ہندوستانی بنگلہ دیشی جو بھی لوگ ہوتے ہیں عموماً جو ہے وہ ایک پر اتفاق کرتے ہیں, جو عقل مند ہیں وہ تو یہی کرتے ہیں, کرنے والے تو بہت کچھ کر جاتے ہیں. بعض لوگوں کا مشغلہ یہی ہے دھوکہ دیتے ہیں. زیادہ شادیاں نفس پرستی خواہشات کی پرست, صورت پرست, اس سے عشق لڑایا اس کو طلاق دی اس کے پاس چلے گا, اس کو طلاق دی اس کے پاس. بعض لوگوں کا مشغلہ ہے دھوکہ دیتے ہیں, ایسے شریف معصوم بن جاتے ہیں اور رشتہ پھانس کے تب ان کا بیگ کھلتا ہے کہ اس نے تو پہلے ہی اس کا تو مشغلہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور بعض بدھو ماں باپ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری بیٹی ہمارے سر سے ٹکے ادھر ادھر کیا دیتے ہیں, پھر وہ مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے. بیٹی کو تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں روتی ہے بچی تو ماں باپ روتے ہیں. اس بیٹی کو پین لگی تو ماں باپ کو پین لگتی ہے, روتے ہیں, کتنے رو رہے ہیں بغیر دیکھے اس کی, اس کی باتوں میں آ کے رشتہ کر دیا. یہ بڑے شریف آدمی ہیں, معلوم ہوا کہ وہ اتنے شریف ہیں کہ وہ ہر تھوڑے عرصے میں ایک کو طلاق دے دیتے ہیں. جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ. بیچارے ماں باپ سے پہلے ہی منو بوجھ تھا تو اور بوجھ پڑ گیا. رشتہ دیکھ بھال کے دین دیکھ کے دینا چاہیے, اخلاق دیکھنا چاہیے کہ اخلاق بھی اچھے ہیں یا نہیں. کتنے نمازی اور روزے دار اور لمبی لمبی تسبیحیں پڑھنے والے غصے کے مریض لال لال آنکھیں کر کے ستاتے ہیں, بیویوں کی پٹائیاں کرتے ہیں اور ذرا سی دیر میں فارغ کر دیا اس کو. اب خود بھی رو رہے ہیں, وہ عورت بھی رو رہی ہے. اس لیے اخلاق بھی دیکھو کہ اخلاق کیسے ہیں, اچھے اخلاق کا ہے کہ نہیں. تو بہرحال تو اس عرب نے سب سے پوچھا تمہاری کتنی بیوی ہے, تمہاری کتنی ہے؟ بھائی ہماری تو ایک ہے. تو اس نے یہی آیت پڑھی, مسنا مسلا تھا وہ ربا, دو دو تین تین اور چار چار. تو ہم لوگ تو کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی فین خفتم اللہ تعادل, یہ بھی تو ہے فواحد. تو کہتا ہے کہ آج تک کسی نے عدل کیا ہے چار بیویوں, آج تک کسی سے عدل ہو سکا ہے؟ پھر کرو چار چار چار, کوئی مثال لاؤ کہ عدل ہوا. تو یہ اپنی عقل لڑانا, کیونکہ عرب ہے نا, قرآن کھولا وہاں دیکھ لیا. انہوں نے صحابہ کی تفسیر نہیں دیکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں دیکھی, بہت سی آیات کی تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, بہت سی آیات کی تفسیر صحابہ نے فرمائی, بہت سی آیات کی تفسیر تابعین نے فرمائی. پہلے ان کو آگے رکھا جائے, ان کو سامنے رکھا جاتا ہے. اور یا وہی کام, وہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کو پورے علوم پر عبور ہو. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, بزرگوں کی صحبت اختیار کریں, بزرگوں سے تعلق مضبوط کریں. ڈھیلا ڈھالا تعلق کام نہیں آتا. اور گناہوں سے اگر بچنا ہے تو گناہ سے بچنے والوں کی صحبت میں رہیں, پوری صحبت سے بہت بچیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوہا کتنی سخت چیز ہے لیکن پانی کتنی نرم چیز ہے, لیکن پانی اگر لوہے کو لگتا رہے تو زنگ کھا کر لوہا ختم ہو جاتا ہے, لوہے کو بھی ختم کر دیتا. تو پوری صحبت ایسی خراب چیز ہے کہ اچھے اچھے انسانوں کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے خود بھی بری صحبت سے بچیں اور اپنی اولاد کو بھی نرمی اور محبت کے ساتھ. آپ یہ یاد رکھیں میرے عزیزوں, بہت لوگوں نے اپنی اولاد کو تباہ کر دیا پٹائیوں سے اور سختیوں سے, اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اولاد کے ساتھ بےجا سختی کر کے انہوں نے اپنی اولاد کو برباد کر دیا. اس لیے دین کو سیکھنا چاہیے, بزرگوں سے پوچھنا چاہیے. اگر مشورہ کرنا ہے تو مشورہ کر لو. شرم آتی ہے پیر بنانے سے, مرید ہونے سے شرم آتی ہے, تو مشیر بنا لو, مشورہ تو کر لو. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ نادم نہیں ہوتا, اور جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا. مشورہ کر لو کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک حدیث سن لی کہ 10 برس ہو جائے نماز نہیں پڑھے تو پٹائی کرو اس کی, لہٰذا ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے لگ گئے. میرے دوستو یہ دور میں اگر آپ پٹائی کرو گے تو لڑکے پھر باغی ہو جائیں گے, گھر سے بھاگ جائیں گے. بہت جال بچھے ہوئے ہیں, نشائی لوگوں کے جال بچھے ہوئے ہیں, ہوٹلوں کے جال بچھے ہوئے ہیں, اور بچوں کو بیچنے والے جال بچھے ہوئے ہیں. پہلا پھسلا کے بگا لے جائے گا, پھر آپ روتے رہنا اللہ نہ کرے. تو بزرگوں سے تعلق اور ان سے مشورہ ہر معاملے کے اندر کریں, انشاءاللہ تعالی بھلائی آئے گی. کیونکہ خدا تعالی نے راستہ ہمیں یہی سکھایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو, اور تقوی تمہیں سچوں سے ملے گا, سچوں کی صحبت سے ملے گا. ان کی صحبت اختیار کرو, ان سے مضبوط تعلق رکھو, انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی النبی الامین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو, چھوٹے گناہوں, بڑے گناہوں, جان کے کیے ہوں, انجانے میں کیے ہوں, چھپ کر کیے ہوں یا اعلانیہ کیے ہوں, اے اللہ ہر گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے اللہ آج تک کے ہر گناہ کو, چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما کر ہم کو بالکل پاک و صاف فرما دے. اے اللہ بالکل پاک و صاف فرما دے. اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, 100% گناہوں سے حفاظت فرما. اور اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت کی عطا فرما دے. اے اللہ گناہ کتنی بری چیز ہے اس کا احساس ہمیں دلا دے. اے اللہ اسے نفرت دے دے اور نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اے اللہ شیطان اور نفس کے کتنے جال بکھرے ہوئے ہیں, کہیں ڈپو میں غفلت کی زندگی گزر رہی ہے, کہیں کیرم میں غفلت کی زندگی گزر رہی ہے, کہیں تاش کھیل رہے ہیں, کہیں شیشے پی رہے ہیں, کہیں نشے کر رہے ہیں, کہیں سنیماؤں میں پڑے ہیں, گٹر خانوں میں پڑے ہیں. اے اللہ آپ نے جب ہمیں توفیق دی ہے اپنے دربار میں آنے کی اور آپ کی محبت کی باتیں سننے کی, اے اللہ ہم سب کو, اے اللہ تمام غفلتوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ان جالوں سے, نفس و شیطان کے تمام جالوں سے, اے اللہ ہماری حفاظت فرما اور نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ جن کو روزی نہیں ہے, اللہ ان کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما. اور اے اللہ جن کو تنگی ہے اس کو بدل دے فراقی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے. اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ ان کو درجات قرب سے انتہا عطا فرما اور میرے موجودہ مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما. ان کے سب گھر والوں اور ان کے اہل و عیال اور تمام خدام اور احباب و کرام, اے اللہ سب کے سب کو, اے اللہ خوب خوب صحت و عافیت نصیب فرما. اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دے اور اے اللہ اپنی معرفت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ اپنے ذکر پر, اپنی یاد پر ہمیں دوام نصیب فرما دے. پابندی کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پابندی کے ساتھ تلاوت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جماعت میں نماز میں نماز کی, اے اللہ جماعت میں, اے اللہ ہمیں سستی سے بچا لے, سستی کی توفیق عطا فرما. پابندی سے پانچوں وقت کی جماعت سے با جماعت نماز سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اس حلقہ احباب میں خوب برکت عطا فرما تاکہ آپ کی محبت کی باتیں, ہمارے بزرگوں کی تعلیمات, اے اللہ زیادہ سے زیادہ پھیلیں. اے اللہ خوب اس حلقے میں خوب برکت عطا فرما. اللہ اس مسجد کے خادموں کو, اے اللہ خوب برکت عطا فرما, خوب صحت عطا فرما. مسجد کے خادموں کو, مدرسے کے خادموں کو, اے اللہ خوب صحت عطا فرما. تمام پریشانیوں سے, اے اللہ حفاظت فرما. تمام شر اور فتنوں سے حفاظت فرما. حاسدین سے حفاظت فرما. اللہ ہم سب مسلمانوں کے اندر خوب محبت اور اتفاق اور مودت پیدا فرما. ایک دوسرے کے, اے اللہ, خلاف جو ہمارے دلوں میں, اے اللہ, خرابیاں ہیں, برائیاں ہیں, اللہ اس کو دور فرما. ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے. اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کو جوڑ دے. بڑوں کا ادب نصیب فرما دے, اساتذہ کا ادب نصیب فرما دے, اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی توفیق نصیب فرما, رحمت کی توفیق نصیب فرما, محبت کی توفیق نصیب فرما. اور اللہ ہمارے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں دین کے کام ہو رہے ہیں, تبلیغی جماعت ہو, خانقاہیں ہوں, مدارس ہوں, اے اللہ مساجد ہوں, ان سب کی حفاظت فرما اور ان کی خدمت کرنے والے اور ان کے معاونین کی بھی حفاظت فرما اور دونوں جہان کی ان کی حاجتوں کو, جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اور جو بھائی بہن بیمار ہوں یا ان کے دل میں جو بھی جائز ارادے ہوں, مقاصد ہوں, اللہ ان کو پورا فرما اور بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.